الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قیامت کے دن ان چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. جس طریقے سے آگ کے اوپر گوشت وغیرہ بھننے کے لیے رکھتے ہیں وہ اس جیسے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں تاکہ ہر ہر جگہ پر آگ کا کامل اثر پہنچے. اس طریقے سے ان کافروں کو جہنم کی آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آج نے گھسیٹنے کا ترجمہ بھی کیا ہے. یقولون اور یہ کافر اس وقت بولیں گے ہائے افسوس, ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تو آج ہم کو یہ عذاب برداشت نہ کرنا پڑتا. اور یہ اس دن کہیں گے کون؟ عوام کافروں کے. ربنا ہمارے رب, ہم نے ہمارے بڑوں کی بات مانی تھی. سادات سیدوں کی جمع, کبرانا بڑے یعنی خاندان کے بڑے, علاقے کے بڑے, مذہبی بڑے, ان کی بات ہم مانتے تھے دنیا کے اندر. فضلون السبیل, انہوں نے ہدایت کے راستے سے ہم کو گمراہ کر دیا. دو برائی تھی ہمارے اندر. ایک برائی یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کی, اور دوسری بڑی برائی یہ کہ بے سمجھے بوجھے ہم نے ان کی باتیں مان لی تھی. لہذا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے. کیونکہ ایک تو وہ خود بھی گمراہ, دوسرا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا, اسی لیے ان کو ڈبل سزا آپ دیجیے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا, اور آپ ان کے اوپر بہت زیادہ لعنت کیجئے, بہت بڑی لعنت کیجئے. تو ان لوگوں کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے بڑوں کو سزا زیادہ دلوا کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرے کہ ہمارے دلوں کو سکون اور ٹھنڈک ملے ان کو ڈبل سزا ہوئے. تو اس لیے کہا وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. آیت کا ربط اوپر کے ساتھ اس طریقے سے ہوگا کہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف لوگ دیتے تھے اس سے مسلمانوں کو روکا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تکلیف مت پہنچاؤ. خاص کر کے حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا, اس معاملے میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے تکلیف پہنچائی اور ان کے اوپر بھی تہمت اور الزام لگایا. لہٰذا اے امت محمدیہ کے لوگوں, جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام اور تہمت لگائی تھی, اس طریقے سے تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تہمت مت لگاؤ. یہ چیز نبی کی دل کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے. تمہارے اس طرح اذیت پہنچانے سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نبی کو تو اللہ تعالیٰ تکلیف سے بچا کے رکھیں گے, لیکن تم لوگوں کی آخرت ضائع اور برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی. اسی لیے تم کو ایسی بات بولنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. واقعہ اس طریقے کا ہوا جو حضرات مفسرین لکھتے ہیں. بخاری میں بھی یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ عام طور پر ننگے ننگے غسل کرتے تھے, اجتماعی غسل کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے مستی کرتے ننگے ننگے غسل کرتے تھے, اور ان کے یہاں ایک دوسرے کے ستر کے سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے ستر کے اوپر نظر پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے, اجتماعی غسل میں شامل نہ ہوتے, اور آپ چھپ چھپ کر کے غسل کرتے کہ آپ کا ستر کسی کے سامنے ظاہر نہ ہوئے. تو بنی اسرائیل نے الٹی بات چالو کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام چھپ کے کیوں آتے ہیں, ان کے بدن کے اوپر کوئی عیب ہے, برف کی بیماری کا کوئی دھبا ان کے بدن کے اوپر ہے جس کی وجہ سے ان کو شرم آتی ہے, اس لیے مارے شرم کے وہ چھپ چھپ کر کے غسل کرتے ہیں اور اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ ایسی حرکت کرتے ہیں. یہ بات مشہور کر دی بنی اسرائیل نے. اور ایک بیماری کا بھی ذکر ملتا ہے جس بیماری کو آدر کی بیماری کہا جاتا ہے. اس آدر کی بیماری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ گندا مادہ یا گندی ہوا خشیتین میں اتر آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ خشیتین پھول جاتے ہیں اور ان کا حجم اور سائز بڑھ جاتی ہے. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ آدر کی بیماری ہو گئی کیونکہ خشیتین بڑے ہو گئے پھول گئے, اسی لیے وہ لوگوں کے سامنے غسل کرتے نہیں ہیں, چھپ چھپ کر کے غسل کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایسی بات سننے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہر عیب سے بچا کے رکھتے ہیں جن عیبوں کی وجہ سے لوگ نبیوں سے نفرت کرے, نبیوں کے قریب آنا پسند نہ کرے. ہر ایسے عیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں. نبی میں ہر وہ خوبی رکھی جاتی ہے جس سے لوگ ان سے محبت کرے, کوئی ان سے متنفر نہ ہونے پائے. اب یہ جسم میں ایسے عیب کی بات کہی کہ خشیتین نعوذ باللہ پھول گئے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے نفرت آئے گی, اور استفادہ جیسا اللہ کے نبی سے کرنا چاہیے اس میں کوتاہی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عیب جس کے بارے میں غلط چرچا اور شہرت چل رہی تھی, اس عیب سے موسیٰ علیہ السلام کو باعزت بری فرمایا. کیسے بری فرمایا؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتارے, ایک پتھر پر رکھے, پھر سائڈ پر خلوت میں غسل کرنے کے لیے چلے گئے. اس زمانے میں باتھ روم کے اندر دروازے کے اوپر وہ اینگل نہیں تھے تو اس میں کپڑے لٹکا دے گئے. موسیٰ علیہ السلام باہر ہی پتھر پر کپڑے رکھے اور غسل کے لیے خلوت گاہ میں تشریف لے گئے. جیسے ہی گئے غسل سے فارغ ہوئے باہر نکلے, اب کپڑے لینے کے لیے پتھر کی طرف ہاتھ آگے بڑھایا تو پتھر تو چلنے لگا, اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. پتھر نے تو اسٹک پکڑی اور دوڑنے لگا پتھر. موسیٰ علیہ السلام بھی دوڑے لیکن یہ اور اسٹک سے دوڑ آئے پتھر. موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے آواز لگا رہے, سو بھی یا حجر, ارے وہ پتھرے میرے کپڑے لا, چلا رہے, لیکن وہ پتھر ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑے کے ڈنڈا لے کے دوڑے اس کے پیچھے, یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے معزز لوگوں کی ایک جماعت ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی, وہاں جا کے پتھر نے بریک ماری, رک گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو جلدی جلدی اوپر سے کپڑے اتارے لیے اور پہننا چالو کر دیے. اس درمیان ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اندرون حصہ دیکھ لیا کہ اس کے اوپر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں, ہم خاموخواہ جو ہے ان کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیب سے آپ کے بری ہونے کا اعلان کر دیا واضح طور پر. پھر کپڑے پہن کر کے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو دے دما دم سپاٹے مارنے شروع کر دیے. ایسے مارے سپاٹے, ایسے مارے کہ وہ پتھر کے اوپر نشان نشان پڑ گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس پر 6 یا 7 پتھر کے نشان پڑے ہوئے صاف واضح نظر آتے تھے. ایسے سپاٹے مارے موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو. اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرف مت بننا کہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگا کر اللہ کے نبی کو تکلیف دی, ایسی حرکت تم لوگ مت کرنا. ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ احتیاط نہایت ضروری ہے. دیکھو اس آیت کریمہ کے اولین مخاطب صحابہ ہے, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. ظاہر بات ہے کہ عام صحابہ کرام نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے, سب بھی حضور کو تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کہی. ہاں آئندہ کے لیے ان کو مزید محتاط رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس طرح آج تک حضور کے معاملے میں تم نے احتیاط کیا, آئندہ بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں احتیاط کامل سے کام لینا. ہاں منافقین حضور کو تکلیف ہوئے ایسی باتیں بولا کرتے تھے, اسی طریقے سے بعض مزاج ناشناش مسلمان ان سے بھی کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھی, یا کبھی بے توجہی سے جو ہے کوئی بات زبان سے نکل جاتی تھی تو ان کو آیت کریمہ کے اندر تنبیہ کر دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا, ایک دوسرا واقعہ بھی بعض مفسرین نے نقل کیا ہے اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر, وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی پہاڑی علاقے کے اندر گئے پہاڑ کے اوپر. اب بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا زیادہ خیرخواہ سمجھتے تھے, اپنے لیے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا سمجھنے تھے بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو دونوں بھائی پہاڑ کے اوپر گئے, قدرتی بات حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال وہی پہاڑ کے اوپر ہو گیا. تو ان بنی اسرائیل نے بندل بازی چالو کر دی, آ کر کے سب جگہ شہرت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اوپر لے گئے گھومنے کے نام پر, نے قتل کروا ڈالا اور جو ہے مرڈر کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا. اب ان کو کوئی پوچھے کہ بھائی موسیٰ بھائی کو کیوں قتل کروائے, تو اس لیے کہ ہارون علیہ السلام ہم سے زیادہ محبت رکھتے تھے نے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مروا ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ اٹھا کر کے لائے اور لا کر کے بنی اسرائیل کے سامنے سے اس کو گزارا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ دیکھو ان کے پورے بدن کے اوپر ذرہ برابر بھی قتل کا کوئی نشان نہیں ہے, لہذا تم جو ان پر تہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا, تمہاری تہمت یقیناً جھوٹی اور غلط ہے. تیسرا واقعہ وہ قارون والا بھی ذکر کرتے ہیں. قارون جب مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پڑا رہا اور اخیر میں اس نے ایک باغیہ عورت کو کوئی رقم دے کر کے آمادہ کیا, وہ بھرے وجنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ غلط کام کی تہمت لگاوے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقع کے درمیان میں چنانچہ اس نے کیا بھی, موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا یہ منصوبہ, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واسطہ دیا تورات وغیرہ کا تو پھر اس عورت نے سچ بول دیا کہ وہ تو قارون نے مجھے پیسے دیے تھے, اسی لیے میں ایسا بول رہی ہوں, باقی اللہ کے نبی پاک ہے. اے ایمان والو, تم ان لوگوں کی طرف مت بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایزا دی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کہی ہوئی باتوں سے بری کر کے دکھلا دیا. وَقَانَ عِنَّ اللَّهِ وَجِيحَ, اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مرتبہ تھا. بڑا مرتبے کا کیا مطلب؟ بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. دوسرا مطلب مستجاب الدعوات تھے, اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرما لیا کرتے تھے. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا, کسی طرح کی کوئی تقسیم کی حضور نے, تو ایک شخص نے کہا کہ نعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا, نعوذ باللہ, اس نے دکھلاوا تھا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی, حضور ناراض بھی بہت ہوئے, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے, اس سے بھی زیادہ ان کو دین کے معاملے میں ستایا گیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا. اس طریقے سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, لوگوں کا حال کیا ہے؟ جسمانی تکلیف پہنچانے کو بڑی تکلیف سمجھتے ہیں, کسی کو مارنا, کسی کو زخم دینا, اس کو بڑی ایزا رسانی سمجھتے ہیں, اور زبان سے تکلیف پہنچانے کو لوگ معمولی اور خفیف سمجھتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ زبانی تکلیف بڑی بھاری چیز ہے, اور زبانی ایزا رسانی بکثرت ہوتی رہتی ہے. لوگ جسمانی ایزا رسانی کے مقابلے میں زبانی طور پر ایزا اور تکلیف زیادہ پہنچاتے ہیں دوسروں کو, تو اس غلط حرکت سے روکنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھو اللہ کو, اللہ کے نبی کو, اہل ایمان کو عملی ایزا بھی مت پہنچاؤ اور زبانی ایزا بھی مت پہنچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, وقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی صحیح بات کہنے کے عادی بنو. سدید کے معنی ثواب, ٹھیک بات کہنے کی تم لوگ عادت ڈالو. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی بات بولو جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوئے, ایسی بات بولو جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تمہارا عمل بھی صحیح ہو, تمہارا قول بھی صحیح ہو, ہر معاملے کے اندر تم صحیح سیدھی سچی بات بولنے کے عادی بنو. جو بات بولو سوچ کر کے بولو, اور بولنے کے بعد سوچو. چنانچہ حضرت زینب والے معاملے کے اندر بھی تم لوگوں نے بکیر سوچے سمجھے ادھر ادھر کی باتیں کی. شدید در اصل میں تو کہا جاتا ہے تیر کو سیدھا کرنا, اور تیر کو سیدھا کر کے کمان پر تانا اس لیے جاتا ہے کہ نشانے کے اوپر بالکل ٹھیک جا کر کے وہ تیر لگے. پھر وہ بات یہاں شدید قول کے ساتھ آیا, تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور عمل صداقت سے ذرہ برابر بھی انحراف نہ کرے, ادھر ادھر نہ جاوے, ٹھیک صداقت کے اوپر جا کر کے تمہاری بات لگے, اس کی برکت سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی, مزید اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی توفیق ہوگی, مزید بہترین اور مقبول اعمال کی توفیق ملے گی, تقصیرات اور گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کریں گے, تمہارے اعمال میں اچھا بنا دیں گے, صلاح کریں گے, پیدا کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما فرما دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, پکی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا, اپنے مقصود کی انتہا کو پہنچ گیا. یہ آیت ان تین آیتوں میں سے ہے جس کو نکاح کے خطبے میں پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. گویا کہ شادی کرنے والے دلہے کو کہا جا رہا ہے کہ آج تک جیسی زبان چلائی, اب آئندہ زبان کے بارے میں خوب احتیاط کرنا. آج تک جیسے بے لگام زبان رہتی تھی, ایسی اب زبان نہیں رہنا چاہیے, ورنہ معمولی معمولی بات میں خطرات ہے, کہیں جو ہے ایلا ہو جائے, کہیں زہار ہو جائے, کہیں کیا ہو جائے, ایسا نہ ہو. اس لیے خوب دھیان سے زبان کو استعمال کرنا. انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے امانت کو پیش کیا تھا. یہ کون سی امانت مراد ہے؟ امانت کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فرائض کو انجام دینا, یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی امانت کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نماز, زکات, روزہ, حج, سچی بات, قرض چکانا, ناپ تول میں انصاف کرنا, یہ امانت کہلاتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ اوامر کے اوپر عمل, نواہی سے بچنا. ایک قول یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا مکلف ہونا. ایک قول یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا حاصل ہونا. اور بہترین بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس سے مراد مکمل شریعت ہے. انا اردنا الامانت, ہم نے یہ امانت پیش کی تھی, یعنی مکمل شریعت اور شریعت کے مکمل احکام ہم نے پیش کیے تھے. اللہ نے پہلے آسمانوں کو پیش کیا, پھر زمین کو پیش کیا, پھر پہاڑ کو پیش کیا, انسان کا نمبر تو آخر کے اندر آیا, اور یہ اختیاری طور پر پیش کیا تھا, اور یہ وعدہ یہ عہد الست سے پہلے پیش کیا تھا, اس کے بعد عہد الست کا واقعہ پیش آیا. اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پیش نہیں کیا تھا, ان تمام مخلوق کے اندر پہلے شعور پیدا فرمایا, خصوصی شعور, اور شعور پیدا فرمانے کے بعد امانت شریعت ان کے سامنے پیش فرمائی. چنانچہ مخلوق نے پوچھا کہ اللہ اگر ہم اس شریعت کو قبول کر لیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو کہا کہ عمل کرو گے تو ثواب ملے گا, نہ عمل کرو گے تو سزا ملے گی. تو تمام مخلوق ڈر گئی اور کہنے لگے کہ اللہ ہم کو تو ثواب بھی نہیں چاہیے نہ سزا بھی نہیں چاہیے, اس لیے امانت لے جاؤ, اس میں تو کرے تو ثواب, نہیں کرے تو سزا, نہ ثواب چاہیے نہ سزا چاہیے, ہم کو امانت قبول کرنا نہیں ہے. آخر میں باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا, اے میرے رب اس میں کیا مجھے ملے گا؟ تو کہا کہ آدم دیکھو, اگر اس شریعت پر عمل کرو گے تو اجر ملے گا, ضائع کرو گے تو عذاب ملے گا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا, ٹھیک ہے ہم شریعت کے اوپر عمل کریں گے اور شریعت کو نبھائیں گے. اس عہد کو لے کر کے جنت کے اندر گئے اور کہتے ہیں کہ صبح سے عصر کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے, یا ظہر اور عصر کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے, اتنے وقت میں تو شیطان کی اغوا کی وجہ سے آپ نے شجر ممنوع کو کھایا اور آپ کو جنت سے باہر نکل کے دنیا کی طرف روانہ ہونا پڑا. تو فرمایا کہ انا اردنا الامانت, ہم نے امانت کو پیش کیا تھا اختیاری طور پر, اس میں نماز بھی آ گئی, سب اعمال آ گئے, علی السماوات والارض, زمین, آسمان, زمین, پہاڑ, چنانچہ ان کو شعور اور قوت گویائی سب دے کر کے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس شریعت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, ہم اس کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ سب ڈر گئے کہ یہ تو بہت بھاری چیز ہے بھائی, تمام احکام کو بجا لانا, امانت کے بوجھ کو اٹھانا, اور جو نہ عمل کرے تو اس پر تو سزا بھی ہے. وہ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ آخر کے اندر اس انسان نے, انسان اول حضرت آدم علیہ السلام, اور انسان نے جو ہے اس کو اٹھا لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً یہ بڑا ظلم کرنے والا اپنی جان کے اوپر کیوں اٹھا لیا اتنی بڑی چیز کو, جہولا اور انجان سے بڑا نادان ثابت ہوا یہ انسان. چنانچہ بعض رات کہتے ہیں کہ یہ جو ظلوم اور جہول کہا گیا ہے یہ لاڑ اور پیار کا لفظ ہے, جیسے کوئی بہت ذہین محنتی اچھا صوفی شریف فقیر لبیب ذہین فقیر لبیب طالب علم آپ جیسا, وہ اگر جو ہے کسی کو ایک ساتھ غلط حرکت کر دے تو استاد محبت میں کہتے ہیں ارے باولے کیوں تم نے ایسا کیا. تو حقیقت میں اس کو باولا کہنا مقصود نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ لاڑ پیار محبت کا یہ جملہ ہوا کرتا ہے. اس طرح ظلوماً جہولا یہ لاڑ پیار اور محبت کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کہا گیا. یہ توجہ بہت اچھی ہے تاکہ کوئی اشکال نیا پیدا نہ ہو. اس لیے تفسیر مظہری نے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سے قاضی صاحب نے یہی معنی نقل کیا, ظلوماً جہولا بھولا بالا, اپنے انجام کے سوچنے کے معاملے میں بھولا بالا یہ انسان, اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کی تلاش کے انجام کی طرف نظر نہیں کی, اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور قرب کی تلاش میں انجام کو سوچا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا, اور سیدھا اس نے جو ہے اس امانت کے بار کو اپنے اوپر اٹھا لیا. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ظلم جہل واقعیت یہ جملہ ہے, یہ پیار اور محبت کا جملہ نہیں ہے, پھر اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ انسان کے اکثری افراد کے اعتبار سے یہ کہا گیا, ورنہ انبیاء اور اولیاء اس سے مستثنا ہے, وہ ظلم اور جہل کے اندر شامل نہیں ہے. تو بعض حضرات نے اس کو حقیقی معنی کے اوپر معلوم محمول کیا تو انبیاء اولیاء کو اس سے مستثنا کیا, اکثری افراد کے اعتبار سے قرار دیا. اور جنات بھی ضمناً شامل ہے اس میں, چونکہ وما خلقت الجن والانس کے اندر جنات آ جاتے ہیں, اس لیے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اسی امانت کی برکت سے انسانوں کو عقل تکلیفی ملی, یعنی ایسی عقل ملی جس کی وجہ سے یہ مکلف کہلاتا ہے. یہ عقل تکلیفی جو ملی انسان کو اسی امانت کی بنیاد کے اوپر ملی, ورنہ دوسری مخلوقات کو عقل تکلیفی نہیں. اگر وہ بھی ان چیز کو بردہ قبول کر لیتے تو ان کو بھی عقل تکلیفی کی دولت سے نوازا جاتا. کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے مسلسل 3 دن تک تمام مخلوق کے سامنے امانت کو پیش کیا تھا, لیکن سب نے معذرت کر دی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. دیکھو بجلی ہوتی ہے نا, بجلی یہ پہاڑ پر گرے نا تو اس کو بھی توڑ ڈالے, زمین پر گرے تو زمین کو بھی پھاڑ ڈالے, بجلی چمکنے والی, بڑی بڑی عمارتوں کو مضبوط قلعوں کو بھی توڑ سکتی ہے یہ بجلی, لیکن ایک پتلا سا تار ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی بجلی کو بھی جو ہے برداشت کر لیتی ہے. بہت سی عمارتوں کے اوپر وہ چھوٹا سا ایک تار کھڑا کیا جاتا ہے سلیے جیسا, پھر اس کے ساتھ وائرنگ کر کے اس کو زمین کے اندر اتارا جاتا ہے, اور اس کے اندر کوئلے اور نمک بھر کر کے زمین بھر دی جاتی ہے. تو بڑی سے بڑی بجلی کی چمک کو وہ ایک معمولی سا سلیہ برداشت کر لیتا ہے, وجہ کیا, اس کا دوسرا سرا زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سیدھا وہ بجلی کی طاقت کو زمین میں منتقل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہ امانت والی چیز بڑی مضبوط مخلوقوں کے سامنے پیش کی, لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے. لیکن انسان جیسی کمزور ترین مخلوق نے, جو پہاڑوں کے مقابلے میں, آسمان و زمین کے مقابلے میں تو ایک تار سے بھی زیادہ معمولی ہے, اس نے اس کو برداشت کر لیا, کیونکہ اس کا ایک سیرہ محبت الہیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کا, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت سے جڑا ہوا ہے, اسی لیے اس نے اس امانت کے بارے گراں کو اٹھا لیا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, یہ انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ اس امانت کے نتیجے کے اندر اب دو گروہ ہو جائیں گے. ایک نہ ماننے والوں کا, تو اللہ تعالیٰ نفاق والے مردوں کو, نفاق والی عورتوں کو, والمشرکین والمشرکات, شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو عذاب اور سزا دیں گے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور جو ایمان والے برابر اللہ کی امانت کو ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی, ان پر تو ان کی توبہ قبول کریں گے, ان کو خصوصی توجہ سے مالا مال فرمائیں گے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ ایمان والوں کو بڑے معاف کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ احزاب پڑھے, اپنے گھر والوں کو سکھلاوے, اپنے غلام بازیوں کو سکھلائے, تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. جی